نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں احد کے کافی واقعات جس میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کیسے پہلے فتح حاصل ہوئی اور اس کے بعد وہ فتح شکست میں کیسے بدل گئی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ایک صحابہ کرام رہ گئے تھے اور وہ جب احد کی طرف کو آگے بڑھے اوپر کو چلے تو پیچھے سے مشرکین آ گئے اور انہوں نے حملہ کیا, اور ہم نے اس کے اندر ایک شخص کے بارے میں خاص طور پہ پڑھا تھا, عبی بن خلف کے بارے میں, کہ عبی بن خلف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل فرمایا تھا, اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نیزہ پکڑ کے اور اس کو مارا تھا, اور یہ ہم مرحل بات پڑھ چکے ہیں عبی بن خلف کے بارے میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی کرتا تھا, اور یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ اس نے قسم کھائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو مجھے کیا قتل کرے گا کہ میں اس کو قتل کروں گا. اس کے اوپر جب وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تھا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ پکڑا اور اس کی طرف مارا, اور یہ پورا کا پورا لوہے کے اندر کورڈ تھا, پورا لوہے کی زرہ اور لوہے کا لباس نے پہنا ہوا تھا, صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ تاک کے اس کی یعنی پیشانی کی طرف مارا, تو ہوا یہ کہ یہ چکرا کے گھوڑے سے نیچے گر گیا اور اس قدر چیخنے لگا, حالانکہ ایک خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا تھا, لیکن اتنا چیخنے لگا, اتنا چلانے لگا, لوگوں نے اسے اٹھایا واپس لشکر میں لے گئے, تسلی دی, کوئی ایسا تمہیں زخم نہیں آیا, کیوں اس طرح نامرد بن رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں, آخر مجبور ہو کے پھر وہ بولا نا, کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہے کہ میں عبی کو قتل کروں گا, تو سچ مانو اب تو میں کبھی بچ سکتا ہی نہیں, تم اس پہ نہ جاؤ کہ مجھے ذرا سی خراش آئی ہے, اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر کل اہل ذل مجاز کا اتنا زخم اس ہاتھ سے لگ جاتا تو سب ہلاک ہو جاتے, یعنی ایک قبیلہ تھا, اگر ان ہاتھوں سے اتنا سا زخم بھی ان کو لگ جاتا تو سب ختم ہو جاتے. بس یوں ہی تڑپتے تڑپتے اور بلکتے بلکتے اس کی ہلاکت ہوئی تھی, اس کو لے کے چلے گئے تھے, راستے میں ہی وہ مر گیا, اور جس جگہ پہ اس کو دفنایا گیا, ابن اسحاق سیرت نگار ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو صحابہ نے اس کے مقابلے کی خواہش کی, لیکن آپ نے ان کو روک دیا, فرمایا اس کو آنے دو. جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما سے نیزہ لے کر اس پر حملہ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ دیکھتے ہی وہ کانپ اٹھا. ہم نے اسی وقت سمجھ لیا کہ اس کی خیر نہیں ہے, آپ نے اس کی گردن پر وار کیا اور وہ لڑکھڑا کر گھوڑے سے گر پڑا. ابن عمر کا بیان ہے کہ بطن رابغ میں اس کافر کو موت آئی, یعنی جاتے ہوئے اس کو موت آئی تھی. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں پچھلی رات کو یہاں سے گزرا, حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں پچھلی رات یہاں سے گزرا تو میں نے ایک جگہ سے آگ کے شولے ہوئے اٹھتے ہوئے دیکھے, اور دیکھا کہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اسے آگ میں گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ پیاس پیاس کہہ رہا ہے اور چلا رہا ہے یہ, اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ اس کو پانی نہ دینا, یہ نبی کے ہاتھ کا مارا ہوا ہے. یہ عبی بن خلف تھا, یعنی یہ وہ انسان جس کو کسی نبی نے قتل کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت سخت ناراضگی ہوتی, بہت سخت غضب ہوتا ہے, کیونکہ نبی تو اتنے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے اوپر نہیں ہاتھ اٹھاتے, کسی کو نہیں قتل کرتے, لیکن اگر کسی نبی کے ہاتھ سے کوئی قتل ہوا تو اس کا مطلب بہت بڑی بات ہے. تو عبی بن خلف کو اس طرح سے موت آئی تھی. اسی طرح کچھ اور باتیں بھی آپ کو اس سلسلے میں بتا دوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے آپ کو پتا ہے بھائی اتبا, اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زخم لگائے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو شہید ہوئے تھے تو اس نے بھی اس میں وار کیا تھا. تو حضرت صاحب بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس قدر اس آدمی کے قتل کی حرص تھی کسی اور کے قتل کی نہیں تھی, یہ بڑا بدخلق تھا اور ساری قوم اس کی دشمن تھی. اس کی برائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ نبی کو زخم کرنے والے پر اللہ سخت غضبناک ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا کی تھی کہ اللہ سال بھر میں یہ ہلاک ہو جائے اور کفر پر اس کی موت ہو, اور یہی ہوا, یہ کفر کے اوپر ہی مرا تھا. یہ تھوڑے کچھ لوگوں کے واقعات تھے. اسی طرح ایک آدمی تھا عبداللہ بن شہاب الزہری, اس نے اس دن قسم کھا کے کہا تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو دکھا دو, وہ آج میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا, اگر وہ نجات پا گیا تو میری نجات نہیں. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا اور بالکل آپ کے پاس آ گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے, وہ نامراد واپس لوٹا. ایک مہاجر کا بیان ہے کہ چاروں طرف سے احد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی, لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ وہ سارے پھیرے جا رہے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کیوں نہیں کی. اور جہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دندان مبارک آپ کے جو شہید ہوئے تھے اور جیسے وہ اس کے ہاں جو ہیلمٹ کی جو کڑیاں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں چلی گئی, چلا کس صحابی نے وہ پل کی تھی؟ نہیں, ابو عبیدہ بن جراح. تو حضرت ابو عبیدہ نے کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت زخموں سے خون بہ رہا تھا, تو ابو سعید خدری نے اس خون کو چوسا تاکہ خون تھم جائے. پھر ان سے کہا گیا کلی کر ڈالو, لیکن انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کلی نہیں کروں گا. پھر میدان جنگ میں چلے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے. تو وہ اسی میدان میں شہید ہوئے تھے, ابو سعید خدری, ان کا بھی نام لکھ لیا. یہ کچھ واقعات تھے. اور یہ بھی ہم نے اچھا آگے وہ آئی رہا, ان شاء اللہ تعالی آج ہم پیج نمبر 210 سے پڑھیں گے گھاٹی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان نروے سے نکل کر گھاٹی میں فرار پذیر ہو چکے تھے. اب کیا معاملہ ہو چکا ہے کہ وہ کافر پیچھے آئے, مسلمان جتنے بھی تھے انہوں نے ریٹریٹ کیا, وہ گھاٹی کی طرف چلے گئے. تو ان میں اور مشرقین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئی, یعنی انڈیویجلی بھی آپس کے اندر جھڑپیں ہوئی, لیکن مشرقین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی, بلکہ وہ میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اور اس دوران مقتولین کا مسلح کرتے رہے. مسلح کیا ہوتا ہے؟ موٹیلیٹ کرنا, یعنی باڈی پارٹس کو کاٹنا. اور اس زمانے میں تو بہت ہی شدید قسم کی اور چیزیں ہوتی تھی, اس کو بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں. یعنی ان کے ناک, کان, ناک اور شرمگاہیں کاٹ ڈالی اور پیٹ چاک کر دیے. اس کے اندر سر فہرست جن کا نام آتا ہے وہ ہے حضرت حمزہ, اور ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیارے تھے. اور حضرت حمزہ کو ہند نے جب ان کا پیٹ چاک کیا, جبکہ وہ پہچانتی بھی تھی, اس نے ان کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جو اعضاء تھے نکال کے, اور خاص طور پہ ہند نے کلیجہ ان کا نکال کے چبایا تھا لیکن نگل نہیں سکی تھی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کان ناک وغیرہ کاٹ کے اور ہار بنایا تھا اور اپنے گلے میں پہنا تھا. اب سوچیں کہ یہ یعنی اس وقت کی عورتیں بھی کتنی سخت ان کی انتقام اور وہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تھا, اس کے وہ بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں, مگر ایک اور صحابی بھی تھے, انہوں نے ان لوگوں نے ایک کا نہیں بہت سارے اور صحابی تھے جن کا مسئلہ کیا مشرکین نے, کیونکہ اب مسلمان جو ہے کہاں پہ ہیں اس وقت, مسلمان وہ بھاگ چکے ہیں بہت سارے, اور جو بچے کچھ تھے وہ اوت کی طرف گھاٹی میں چلے گئے, اب یہاں پہ ڈیڈ باڈیز ہیں. انہوں نے اب اپنا کام شروع کیا. تو سب سے زیادہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص ہی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش زبردست صحابی, انہوں نے احد کے دن, ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تو انہوں نے احد کے دن صبح کو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ, تو ان سے کہتے ہیں تم اللہ سے دعا کرو میں آمین کہوں گا اور پھر میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. چنانچہ یہ دونوں مجاہدین سے ذرا الگ ہو گئے. پہلے حضرت سعد نے دعا کی, کہنے لگے اے میرے رب جب دشمن سے مقابلہ ہو تو میری مدد کرنا اور کسی ایسے شخص سے میری لڑائی ہو جو لڑائی میں زبردست ماہر ہو اور غصے میں شدید ہو اور میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے, پھر مجھے اس پہ غلبہ عطا فرما دینا اور میں اس کو قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑائی کا سامان لے لوں. حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا. دیکھیں دعاؤں میں فرق دیکھے گا, یہ ان کی دعا ہے. اور جب عبداللہ بن جہش دعا کرنے لگے تو ان کی دعا ہے اے میرے اللہ میرا سامنا بھی کسی ایسے دشمن سے ہو جو لڑائی میں بہت سخت ہو اور جنگ لڑنے میں شدید ہو, میں اس سے مقابلہ کروں تیری خاطر, وہ مجھے قتل کر دے پھر میری ناک اور کان کاٹ ڈالے, اور جب کل کو میری تجھ سے ملاقات ہو اور تو پوچھے عبداللہ یہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹ ڈالے گئے, تو میں جواب دوں اللہ تیری خاطر اور تیرے رسول کی خاطر, پھر اے اللہ آپ مجھ سے کہیں اے عبداللہ تو نے سچ کہا. حضرت سعد نے اس پہ بھی آمین فرمایا. حضرت سعد اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی. مارکے کے دن میں نے آخر میں یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن جہش کی ناک اور کان دھاگے میں پیروئے ہوئے لٹک رہے ہیں. تو اس طرح سے ان صحابہ کرام کے ساتھ ہوا. اور ہند بن اتبا نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا لیکن نگل نہیں سکی, اس لیے پھینک دیا اور کان ناک وغیرہ کے ہار اور پازیب بنائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے احد کے دن فرمایا کوئی ہے جس نے حمزہ کی جائے شہادت کو دیکھا, یعنی جہاں پہ حضرت حمزہ پڑھے, کوئی ہے ایک آدمی جو ذرا ہٹ کے کھڑا ہوا تھا کہنے لگا میں نے دیکھا, آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے, یہاں تک کہ چلتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حمزہ کا پیٹ چیرا ہوا اور ناک اور کان وغیرہ کاٹ کے بے حرمتی کی گئی, جو آپ کو لے کر یہاں آیا تھا عرض کرنے لگا اللہ کے رسول اللہ کی قسم حمزہ کی لاش کا مسلہ کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی طرف دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں کی اور دوسرے شہیدوں کے درمیان جا کے کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہم اب ہماری موقع آئے گا تو ہم ان کے 30 لوگوں کا مسلح کریں گے, تو اللہ کی طرف سے آیا آتا کہیں نہیں, آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کے اوپر. سبحان اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ یہ ہماری شریعت میں حرام ہے, کبھی کوئی کسی کا مسئلہ نہیں کر سکتا. دیکھیں اسلام میں دشمن کے لیے بھی یہ ہے کہ دشمن بھی جو ہے نا, آپ نے پڑھا ہے نا بدر کے اندر دشمن کی یعنی لاشیں پڑی ہیں تو ان کو بھی دفنایا گیا, ان کو بھی دفنایا گیا, بدر کے کنویں میں ڈالا گیا اور اوپر پتھر ڈال دیے گئے کہ آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ جانور کھائیں اور ان کی بے حرمت ہوئی نہیں. اور یہاں پہ دیکھیں کہ کافروں کی طرف سے کوئی ایتھکس نہیں تھا, یہی فرق ہے ایک مسلمان میں اور کافر. دیکھو ہمارا دین ہمیں کیا سکھا, دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ, دشمن کے ساتھ انصاف کا معاملہ. آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہم آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ ظالم اور سروں کو کاٹنے والے مشہور ہوتے ہیں. ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے, ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے آپ کو. تو فرمانے لگے میں قیامت کے دن ان شہداء پر گواہ بنوں گا کہ ان کی اولادوں نے اللہ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی, ان شہیدوں کو جو اپنے خون نے لطپت ہیں میرے صحابیوں اسی طرح غسل دیے بغیر کفن پہنا دو, ہر وہ زخم جو اللہ کے راستے میں آیا قیامت کے دن اس سے خون بہنا شروع ہو جائے گا, اس کا رنگ تو خون جیسا سرخ ہوگا مگر اس سے خوشبو کستوری کی آئے گی. تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ احد کے دن ایک عورت انتہائی تیزی کے ساتھ چلتی بھی آ رہی تھی، حتیٰ کہ وہ اس قدر قریب آ گئی کہ شہیدوں کے پاس پہنچ گئی، یعنی میدان جنگ میں دوڑتی بھی آ گئی ان پر، اور ان پر نظر ڈالنے لگی شہیدوں پہ، ڈھونڈ رہی تھی کسی کو، ابھی دیکھتے ہیں کون ہے یہ. اور اللہ کے رسول نے گوارا نہیں کیا کہ ایک عورت ہے شہدا کو دیکھے گی تو، کہ جن لاشوں کا مسئلہ کیا گیا تو آپ نے آواز دی، عورت عورت اس کو روکو، پہچانا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں حضرت صفیہ، سکی بہن حضرت حمزہ کی. حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں اس خاتون کو پہچان چکا تھا کہ یہ تو صفیہ ہے، وہ حضرت زبیر کی امی ہے، زبیر کی والدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، حضرت حمزہ کی بہن ہے. چنانچہ میں ان کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھا، اور اس سے پہلے کہ وہ شہیدوں کے پاس جا پہنچے میں ان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. حضرت صفیہ جو تھی بہت مضبوط اعصاب اور بڑی ہمت والی تھی، انہوں نے میرے سینے پہ زور سے ہاتھ مار کے مجھے دھکا دیا، دور ہٹ، میرے راستے سے پرے ہٹ جا، کہ وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی. میں نے عرض کیا امی جان اللہ کے رسول نے ایسا کرنے سے منع کیا، ورنہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو روکوں. یہ سن کے حضرت صفیہ وہیں کھڑی ہو گئی. یوں ہی سنا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسی وقت کھڑی ہو گئی، بیٹے سے نہیں مان رہی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا لگتے، بھتیجے لگتے. اب بھتیجے کا رشتہ ایک چھوٹے کا ہوتا ہے، لیکن دیکھو ایز اے پروفٹ ان کا احترام کتنا ہے کہ پھوپھی ہیں، لیکن جب پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑی ہو گئی. اب کھڑی ہو گئی، اب ان اب کے انہوں نے دو کپڑے نکالے جو اپنے ساتھ لائی ہوئی تھی، مجھے کہنے لگی یہ دو کپڑے ہیں، میں ان کپڑوں کو اپنے بھائی کے لیے لے کر آئی کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، ان دونوں کپڑوں میں حمزہ کو کفن دے دو. ہم نے ان کپڑوں کو لے لیا تاکہ ماموں جان کو ان میں کفن دے. کفن پہنانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حمزہ کی ایک طرف ایک انصاری کی لاش پڑی ہے، اور ان کی لاش کو بھی اسی طرح چیرا پھاڑا گیا جس طرح حضرت حمزہ کی لاش کو چیرا گیا تھا. اب اگر حضرت حمزہ کو دو کپڑوں میں کفن دیتے تو انصاری کے لیے ایک کپڑا بھی نہیں. چنانچہ ہم نے ایک کپڑے میں حضرت حمزہ کو اور دوسرے میں انصاری کو کفن دیا. ان چادروں میں سے ایک چادر چھوٹی تھی اور دوسری بڑی تھی، تو کیا کیا انہوں نے، کس کو بڑی دیں اور کس کو چھوٹی، کہیں نہ انصافی نہ ہو جائے، پورا ڈالا کس کو بڑی چادر دیں اور کس کو چھوٹی. تو جس کی قسمت میں جو چادر تھی اس کو اس نے کفن دے دیا. اللہ ایسے ہی نہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو دور تھا واقعی کیسا انصاف والا دور تھا، اور کیا لوگ تھے وہ، ایسے نہیں وہ بھی قائل. یہ مثالیں دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، اور آج ہم ان کے پیروں کی خاک بھی. ادھر عبی بن خلف، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا، اب ہم اس کو تیزی سے پڑھ لیں گے. عبی بن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا، اس کا دعویٰ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا، لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حوض اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے سے کئی بار لڑک لڑک کے گیا، اور بیل کی طرح چنگاڑتا ہوا قریش کے پاس پڑتا، پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف پہنچ کر مر گیا. یہ میں نے آپ کو اس کی بات بتائی نا، اس کی قبر کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی، اور کیسے یہ چیخ رہا تھا پیاس پیاس. اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے، ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے. اب ظاہر ہے ہو سکتا ہے ابو سفیان کو جا کے بلا کے لائے ہوں کہ اب آ جاؤ یا جو بھی ہوا، اس لیے کہ روایات میں کوئی ایسی روایت ملتی نہیں ہے کہ ابو سفیان بھی حملے میں شامل تھا. جب دوبارہ حملہ ہوا نا تو وہ کوئی روایت ملتی نہیں ہے، یا تو یہ لے کر آئے ہوں گے اس کو، اللہ عالم. یہ پہاڑ کے بعض اطراف میں چڑھ گئے. اب دیکھیں مسلمان تو پہاڑ میں ہیں نا، گھاٹی میں پناہ لی گئی، اب یہ چڑھنے لگے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے تیر مار کے ان کے تین آدمی قتل بھی کیا. اس طرح مشرکین کے مقتولین کی کل تعداد 22 اور کہا جاتا ہے 37، بعض روایت میں 22 ہے بعض میں 37، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے. 41 حضرت کے تھے اور 24 اوس کے تھے اور 4 مہاجرین کے. ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا. یہ جو یہودی مارا گیا اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتی ہوں. کہ یہ یہودی تھا, اس کا نام تھا مخیریق, یہ مدینہ کے یہود میں سے تھا. اس نے احد کے دن اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے معاہدہ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ہم مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے, تو چلو نکلو اور آپ چلو ان کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی مدد نہیں مانگی تھی, کیونکہ آلریڈی آپ نے دیکھ لیا نا کہ کیا ہوا تھا ان کے اس قبیلے کے ساتھ, اور اس کو ایک اور نکال دیا گیا تھا بنو قینقہ کو, اور پھر آپس کے اندر بہت ابھی یعنی ایسا ٹائم چل رہا تھا کہ کوئی اچھے بہت تعلقات نہیں تھے, یعنی بہت ایک کولڈ وار ٹائپ. تو اس نے کہا کہ تم نے جب معاہدہ کیا تو تم لوگ نکلو, کیوں نہیں نکلتے؟ اب وہ کیا کہنے لگے, نہیں سبت کا دن ہے, ہم تو سبت پہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. ہفتے کا دن تھا نا جس دن احد کی جنگ ہوئی, 15 شوال تھا, ہفتے کا دن تھا. تو اس نے ان کو بار بار کہا, ان لوگوں نے کہا ہم نے تو نہیں جانا. آخر اس نے اپنی زرہ لی, اپنے ہتھیار لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی میں, یا ہمدردی سے تو نہیں لیکن جو عہد کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑا اور بڑی بہادری سے لڑا, اور پھر اسی جنگ میں یہ مارا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی تھی, فرمایا مخیریق جو ہے یہود کا بہترین آدمی ہے, اس نے اپنا عہد پورا کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے, مخیریق خیر یہود, اس سے کیا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک, حالانکہ وہ یہود میں سے ہے, اس قوم میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی اس وقت دشمنی پہ اترے ہیں, لیکن اگر ایک بھی ان میں سے صحیح ہے اس کی تعریف کرنا. یہ نہیں کہ تم سارے ہی ایسے ہو, تم تو یہ ایسے ہو, یہ نہیں. سب کو آپ قرآن میں بھی دیکھتے نا, اللہ تعالیٰ جب یہود کی بات فرماتے جہاں ان کی تعریف کی بات ہے وہاں پہ تعریف بھی, کیونکہ ان میں ایسے بھی ہیں. ایسے نہیں جیسے ہماری اتنا ہوتی نا کہ کسی قوم کو برا کہنے لگا تو سارے ہی ان کے برے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی اچھا کوئی نکل. لیکن یاد رکھیں ہر قوم میں ایک جیسے نہیں ہوتے سب. اگر قریش میں کوئی ابو جہل تھا تو کوئی متمن ادی بھی تھے, اگر کوئی ابو لہب تھا تو کوئی ابو طالب بھی تھے. تو ہر قوم میں ایک جیسے نہیں ہوتے, ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ دینے والے. اور ان یہود کے اندر بھی دیکھو کوئی نہیں نکلا, مگر ایک ان میں بھی ایسا تھا جو خیر والا تھا. تو ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہے گا. جیسے مسلمانوں کی صفوں میں سب ابو بکر صدیق نہیں, ایک عبداللہ بن ابی بھی تھا نہ رئیس المنافقین. ہر قوم میں بلیک شیپ بھی ہوتی ہے, دوسرے بھی ہوتے ہیں. کسی میں کالی بھیڑے زیادہ ہوتی ہیں, کسی میں کم ہوتی ہیں, لیکن اچھے لوگ ہر جگہ ضرور ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور آدمی تھا جس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی, اس کا نام تھا تزمان. یہ ان لوگوں میں سے تھا جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو لوگ واپس گئے تھے نا 300 سوار, ان میں سے یہ بھی ایک تھا. اور یہ جب واپس گیا مدینہ تو وہاں پہ عورتوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ تم کیسے مرد ہو, تم لوگ تو واپس آ گئے. اور ایسے جب اس نے تانے سنے تو اس سے پھر برداشت نہیں ہوا, اس نے اپنے ہتھیار لیے اور لڑنے چلا گیا, اور بڑی بہادری سے لڑا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, فرمایا یا رسول اللہ کزمان بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے اور جہاں جاتا ہے کفار کے جسم اڑا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار. اب وہ صحابی حیرت زدہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, وہ اتنی جان مار کے لڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو آگ میں. تو ان صحابی نے کزمان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ دیکھا کہ ایک طرف سے اس کو تیر آ کے لگا. دیکھو اللہ تعالیٰ, اللہ جو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے نا, وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی نیت ایسی تھی نا, اللہ نے قبول نہیں کیا تھا. کیا ہوا کہ وہ تیر آ کے لگا, تکلیف سے چلانا شروع ہو گیا. حالانکہ دیکھتے کہ دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے بدر میں ابو جہل کو قتل کیا تھا وہ لڑکے کتنے چھوٹے تھے, اور ایک کا بازو کیسے لٹک رہا تھا اور اس نے پیر کے نیچے لے کے اپنے بازو کو اتار دیا, کیسے کیسے جانباز تھے. اور اس کو ایک تیر لگا اور اس نے اتنا چلانا شروع کر دیا, حتیٰ کہ تکلیف سے اتنا بے چین ہوا کہ اپنی تلوار نا الٹی کر کے رکھ دی. الٹی کر لی کہ اس کا یعنی جو نوک تھی وہ اوپر ہے نا, اور خود اس کے اوپر گر گیا, خود کشی کی گئی اور مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا, ہوا فی النار. خودکشی ہمارے مذہب میں حرام ہے چاہے کتنی بھی تکلیف. اب کہ یہاں پہ بھی یہ کچھ ایسے اسٹیٹس میں لاز ہو گئے کہ اگر آپ اتنے ہی زیادہ تکلیف میں تو جائز ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی, لیکن ہمارے دین میں ایسا نہیں. آپ اپنی جان خود نہیں لے سکتے, یہ اللہ کی امانت ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نہیں خود اس کو کرے, آپ نہیں اس کو طلب کر سکتے. تو یہ ایک شخص کے ساتھ ہوا. تو عبی بن خلف کا آپ نے سن لیا. اس کے بعد کہاں تھے, ہاں, تو ایک یہودی مارا گیا. بعض اقوال اس سے مختلف ہے. ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری اور ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی. اب دیکھو, یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ انہوں نے, حالانکہ مسلمان اس وقت بالکل پستا ہوئے ہوئے تھے, مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ تھی وہ بالکل شٹر ہو گئی تھی, بالکل مسلمان بکھر چکے تھے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا کہ انہوں نے واپس جانے کا سوچ لیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے, تو حضرت علی محراز سے, جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے, پانی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرے ناگواری سے ناگوار بدبو محسوس کی, اس لیے پیا تو نہیں, البتہ اسے چہرہ دھویا, سر پر بھی ڈالا, مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے نا, پہلے ہم نے بات کی تھی کہ عورتیں بھی آ کے ایسے موقع پہ مرہم پٹی کر رہی تھی جو بھی زخمی ہوئے ہوئے تھے, اور ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. لہذا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا. آج حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں, اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا, کون ان زخموں پر پانی ڈال رہا تھا, اور کس مرہم سے آپ کا علاج کیا. اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی. حضرت علی ڈھال میں لیا ہوا پانی بہا رہے تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکل رہا ہے, تو انہوں نے, ان کا ایک طریقہ تھا, انہوں نے چٹائی کو جلایا اور اس کی راکھ زخموں پہ لگا دی, اس سے خون رسنا بند ہو گیا. جیسے گلو کر دیتے نا اس طرح. اب سوچیں کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں, پھر بھی خون تھم نہیں رہا. پھر محمد بن مسلمہ خوش ذائقہ پانی لے آئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی. محمد بن مسلمہ کا یاد ہے آپ کو کون ہے؟ کعب بن اشرف کو جو قتل کرنے کے لیے گیا تھا. زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پڑھی. آپ دیکھیں کہ اس میدان میں بھی ظہر کی نماز پڑھنا کتنی کروشل ٹائم ہے. ایسا ٹائم ہے کہ اس وقت کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی زیادہ مسلمان تو ارد گرد ہے ہی نہیں. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو نہیں بھولے, بیٹھ کے نماز پڑھی, اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کے ہی نماز ادا کی, نہ صحابہ کرام بھولے. اسی اثنا میں انصار و مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی, جن میں عائشہ رضی اللہ عنہا, ام سلیم اور ام سلیق تھی. یہ پانی سے مشکیزیں بھرتی اور زخمیوں کو پلاتی تھی. اچھا, اب یہاں پہ ایک بات اور, جہاں پہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ کتنے لوگ ان کی طرف سے قتل ہوئے اور کتنے ان کی طرف سے قتل ہوئے, وہاں پہ ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے, وہ یہ کہ قیدیوں کی جو بات ہے, کیا کوئی مسلمان قیدی بنا؟ نہیں, کوئی ایک مسلمان بھی کافروں کے ہاتھوں قید نہیں ہوا. مگر کیا کافروں کی طرف سے کوئی قیدی ہوا؟ ہاں, ایک آدمی کافروں کی طرف سے قیدی ہوا تھا اور اس کا نام تھا ابوالعزہ. ابوالعزہ کا نام آپ کو کچھ یاد ہے کہاں ہم نے پہلے پڑھا؟ ابوالعزہ یہ وہ شخص تھا جو کہ بڑی شعر و شاعری بھی کرتا تھا اور بہت مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں بہت تیز تھا, اور بدر کی جنگ کے اندر یہ مسلمانوں کے خلاف لڑا تھا, اور اس کے بعد قید ہو گیا تھا. اس کے سر پہ 4000 دینار فدیہ تھا, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فریاد کی تھی کہ میرے تو بیٹے بھی نہیں ہیں, صرف بیٹیاں ہی ہیں, اور مجھے جانے دیں, اور کون کرے گا اتنے پیسے کا انتظام, اتنا تو ہمارے پاس مال نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پہ اس کو جانے دیا تھا, آزاد کر دیا تھا بغیر کچھ لیے ہوئے, کہ تم آئندہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آؤ. تو جب یہ واپس گیا, ابو سفیان نے اس کو کہا کہ مسلمانوں کے خلاف شاعری لکھو. جب اس نے بھڑکانا تھا, عہد کے لیے لوگوں کو تیار کرنا تھا, ہم نے یہ بات پہلے پڑھی ہے, تو اس پروپوگنڈا کرنے کے لیے اس کو کہا کہ تم شاعری کرو. اس نے کہا کہ میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں آپ کے مقابلے میں کبھی بھی کوئی چیز کروں گا. تو اس نے کہا کہ اب ہم 3000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں, کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم شکست کھائیں, تو تم بھی ساتھ چلو, ان کے خلاف شاعری بھی کرو, اور تم فکر نہ کرو اگر تم مارے گئے تو تمہارے خاندان کا ذمہ میرے اوپر, میں جیسے اپنے خاندان کو پالتا ہوں ویسے ان کو پالوں, تمہاری بیٹیاں میری بیٹیاں, اور اگر وہاں پہ بھی گئے اور ہم تم یعنی زندہ واپس آ گئے تو مال غنیمت تمہیں ملے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے شاعری بھی خوب کی, مسلمانوں کے خلاف بھڑکا اور جنگ میں بھی شامل ہو. اب جب یہ قید ہوا تو یہ وہ واحد شخص ہے جس کو میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا. اب اینڈ کیسے ہو رہا ہے اس جنگ کا؟ گفتگو اور قرارداد. جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا, کیا تم میں محمد ہیں؟ اب وہ جاننا چاہتا تھا کہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب مت دینا. تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا, کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ کون ہے ابو قحافہ کے بیٹے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, یعنی کافر ہے اور اس کو بھی پتا ہے کہ چین آف کمانڈ میں سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دوسرے نمبر پہ کون ہے. اس کے باوجود بعض ہمارے مسلمانوں میں ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں نہیں, ابو بکر صدیق کو نہیں, حضرت علی کو ہونا چاہیے, حالانکہ وہ کافر ہو کے بھی جانتا ہے. پھر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت جواب دو. اس نے پھر کہا, کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے نا کہ اس کو کوئی جواب دیا جائے. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے منع کر رکھتا تھا. اب ابو سفیان نے کہا, اچھا چلو اب تینوں سے تو فرصت ہو گئی. یہ سن کر ساتھ عمر سے قابو نہیں پا سکے اپنے غصے پہ, بولے او اللہ کے دشمن, کذب کا یا عدو اللہ, تجھے جھوٹ کا ہے اللہ کے دشمن, جت کا تھی نام لیا وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا. ابو سفیان نے کہا, تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے لیکن میں نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا, لیکن میں نے برا بھی نہیں مانا, مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑا, لیکن میں نے حکم نہیں دیا تھا. ان میں بھی کوئی ایتھکس تھے نا. پھر نعرہ لگایا, اولو حبل, حبل بلند ہو, یعنی حبل کی جے ہو جیسے کہتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سے فرمایا, تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا, ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب سکھایا اور انہوں نے جواب دیا, اللہ اعلی و اجل, اللہ اعلی اور برتر ہے. اور مفسرین کئی لکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ سبحان اللہ, جس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا, آپ نے فرمایا خاموش, ابو بکر صدیق کا فرمایا خاموش, حضرت عمر کا فرمایا خاموش, جب اپنی ذات کے معاملے پہ فرمایا خاموش. لیکن جہاں پہ ہاں اللہ کی ذات آئی, جہاں پہ شرک کی بات آئی, یہاں پہ توحید اور شرک کا مقابلے کی بات آئی, وہاں پہ فرمایا کہ تو نہیں جواب دے. یہ ایمانی غیرت یہ ہونی چاہیے کہ اس معاملے میں نہیں چپ رہنا, یہاں پہ اللہ کی نام کی بات آ جائے, دین کی بات آ جائے, وہاں پہ نہ خاموش ہو, وہاں پہ اپنی ذات کی بات ہو. اور ہم الٹ ہیں, ہماری ذات کے اوپر آئے تو ہم بڑھ بڑھ کے بولتے, دین کے اوپر آئے تو ہم کہتے ہمیں کیا پرواہ, وہ نہیں پھر ہمیں غیرت آتی, نہ ہمارا خون جوش مارتا. ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا, لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارے لیے تو عزا ہے, عزا ان کا بڑا بت تھا, حبل بھی بہت بڑا بت تھا, وہ بھی کعبہ کے آگے نصب تھا اور عزا بہت بڑا بت تھا, تو کہتا ہمارے لیے عزا ہے تو تمہارے لیے تو کوئی عزا نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ اتنا خوبصورت جواب ہے کہ آپ نے صحابہ کو جواب فرمایا, تم کہو قولوا اللہ مولانا ولا مولا لکم, رہتی دنیا تک. یہ ایک وہ نعرہ ہے مومن کے دل کو تسلی دیتا ہے کہ تم جو مرضی کہہ لو, تم کتنے بھی طاقتور ہو جاؤ, تمہارے پاس عزا کیا, آج تمہارے پاس کچھ بھی ہو جائے, دنیا کی ہر طاقت تمہارے پاس آ جائے, چاہے وہ ہتھیاروں کی صورت میں ہو, چاہے ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو, چاہے کسی صورت میں ہو, اور تم اس کے اوپر کتنا ہی گھمنڈ کرتے رہو, لیکن اللہ مولانا ولا مولانا, جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کو پھر اور کیا چاہیے. تم سب کچھ بھی لے لو ہمارے ساتھ تو اللہ ہے. یہ انسان مسلمان کو تسلی دیتا ہے, اللہ مولانا ولا مولانا کو. یہ ہمیں کس بات کا رنج ہونا چاہیے, پھر ہم کیوں غم کرتے ہیں, آئے انہوں نے یہ بنا لیے, ان کی اتنی ترقیاں ہو گئی ان کی. وہ تمہارے پاس جو ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں. تم کیوں مشرکوں کو دیکھ کے آہیں بھرتے ہو, حسرتی کرتے ہو؟ اس وقت کہا کرو اللہ مولانا ولا مولانا. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا, آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی تو ڈول ہے. یعنی ڈول ہوتا ہے نا, کبھی ادھر تو کبھی ادھر, کبھی تمہاری ٹرن کبھی ہماری ٹرن. تو لڑائی تو ایسی ہے, پہلے تم جیت گئے اب ہم جیت گئے. حضرت عمر نے کہا نہیں, برابر نہیں ہے, ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں, بہت فرق ہے, برابر نہیں ہے. برابر کیسے ہو سکتا, کیونکہ کافر کی نظر میں دونوں کو موت ہے, لیکن مومن جس نظر سے دیکھتا ہے نا, اس کے پاس اللہ کی یہ بلیسنگ ہے کہ ہمارے مقتولین کا کیا انجام ہے اور تمہارے مقتولین کا کیا انجام. ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو, لیکن اگر ایسا ہوا نا تو ہم تو نامراد ناکام ہیں. پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا, کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ ابھی بھی یقین نہیں ہے اس کو. حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں, اور اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قیمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو, یعنی عبداللہ بن قیمیہ جو تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا تھا, پہلے اس کے اوپر بات آئی تھی نا کہ اس نے کیسے حملہ کیا, وہ بھی ان میں شامل تھا جس نے دندان مبارک شہید کیے تھے. تو اس نے حالانکہ اس وقت کافر ہے, ابو سفیان کہتا ہے کہ میرے اپنے بندے سے زیادہ میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو سچا ہے. تو بات جو کہے گا نا سچی کہے گا, تو جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ اکبر. آج جھوٹ کتنا ہے مسلمان میں کہ جگہ جگہ ہم جھوٹ پہ مشہور ہیں, ہم ایک دوسرے کو خود نہیں ٹرسٹ کرتے. ہم کہتے ہیں مسلمان کے پاس نہ جاؤ, یہ تمہیں لوٹ لے گا. مسلمان ہے وہ جھوٹا ہوگا, مسلمان ہے وہ دھوکا دے گا, گورے کے پاس جاؤ وہ آنےسٹ ہے. ہم ایک دوسرے کو نہیں ٹرسٹ کرتے, کوئی کافر ہمیں کیا ٹرسٹ کرے گا. ہماری جو ہم آج اپنے کردار سے جو دعویٰ دکھا رہے ہیں نا دنیا کو, وہ یہ ہے کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے, یہ دین ایسا ہے, جھوٹوں کا اور دھوکے بازوں کا. وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ میڈی کیئر میں جھوٹ بولتے ہیں, یہ ٹیکسز میں جھوٹ بولتے ہیں, یہ اور مفاد اٹھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہمارے یہاں سے فائدے لینے کے لیے اسٹیٹ سے تو جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ لکھتے ہیں. عورت کہتی ہے میرا خاوند ہی کوئی نہیں ہے, یہ بچہ پیدا کرنا ہے, اب کیا کروں, اب آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں. خاوند بھی ہوتا ہے اور سب ہوتا ہے, اور وہ جم کے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ زندہ ہے, جبکہ پتا ہے کہ اگر ان کو پتا چل گیا یہ نہ ہو پیچھے سے اور لے آئے اور آ کے ہمیں خطرے میں ڈال دیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا, کہاں سے لے کر آئے ایسے لوگ. پورے مجموعوں میں بھی حج کا کتنا بڑا مجموع ہوتا ہے, لاکھوں لاکھوں لوگ جمع, شاید کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو یہ لوگ, ایک بھی ایسا نہ ہو. مسجدیں بھری پڑی ہیں نمازیوں سے, تراوی میں کتنے لوگ ہوتے, مگر کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو. امام سمیت سب کے ہی دل کیسے ہو چکے ہیں فارغ ایمان سے. اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا آیا کہہ دو ٹھیک ہے, اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہے, نیکسٹ ایئر ہم پھر آئیں گے. آج کتنا روئے اپنے اعمال پہ اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق اور امت کے زوال پہ تو روتے ہیں, ہمیں سب سے زیادہ اس پہ رونا چاہیے جو ہم اپنے کرداروں سے اپنے دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اتنا مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے, کیا دین ہے ایک کافر جو اس وقت یہ کہہ رہا ہے. آج کیا کوئی ہم میں سے بھی کوئی اپنے مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہے نہیں نہیں آپ اتنے زیادہ سچی ہیں؟ مشرکین کی واپسی اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری. آپ دیکھیں دونوں طرف سے واپسی ہو رہی ہے, مشرک جا رہے ہیں ادھر اور مسلمان مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. اس کے بعد ابو سفیان واپس آ گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا. وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا. اس کے معنی یہ تھے ان کا ارادہ مکہ کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی سے کہ تم دیکھو اگر تو یہ اونٹوں کے اوپر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب مکہ کا ارادہ ہے, اور اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہیں اس کا مطلب یہ واپس پلٹ کے آئے. اتنی بڑی بریلینٹ بات تھی. تو دیکھا کہ وہ اونٹوں کے اوپر جا رہے ہیں, اس کا مطلب ارادہ مکہ کی طرف. یہ اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی بھی نہیں تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روک دا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے ان کو پھیر دیا. یہ یقین ختم ہو گیا نا اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آئی. یہ ادھر اس وقت زخمی پڑے ہوئے, کچھ تتر بتر ہو گئے ہیں, منتشر ہوئے ہیں. مدینہ کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں. اگر اس وقت یہ گھوم کے جاتے ہیں ادھر, وہاں پہ کوئی نہیں ہے جو ڈیفینڈ کرے. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دیر پھیر. آپ دیکھیں گے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر کیا بھی ڈسکشن کی. اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لگانے کے لیے میدان میں اتر آئے. بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا. آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی کے اندر دفن کر دیا جائے. کچھ بات کہتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑا گیا, حمزہ کا بھی رکھا گیا, ابن کثیر میں بھی یہ آتا ہے, لیکن زیادہ یہ ہے, زیادہ اتھینٹک یہ بات ہے کہ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑا گیا, ایسے ہی ان کو دفنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو اور تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا. یہ اجتماعی قبر جیسے ہوتی ہے, اور بسا اوقات دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی, اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد ہو. دنیا میں بھی قرآن کی وجہ سے فضیلت, مر کے بھی قرآن کی وجہ سے مرتبہ, اور جب اٹھو گے قیامت کے دن اس دن بھی قرآن کی وجہ سے عزت ملے گی. جن کو قرآن زیادہ یاد, سبحان اللہ, اور ان کا قرآن صرف یاد کرنا, الفاظ کا یاد کرنا نہیں ہوتا, تو ان کا قرآن یاد کرنا, اس کو سیکھنا, اس کو سمجھنا کہ آٹھ سال میں حضرت ابوبکر, حضرت عمر نے آٹھ سال میں سورہ بقرہ کمپلیٹ کی, تو کیا وہ حفظ نہیں کر سکتے تھے؟ مگر ان کا حفظ کیا تھا؟ ساتھ عمل سیکھا, سمجھا, ساتھ عمل کیا, اس لیے اتنے سال لگے. ورنہ ایک بچہ بھی کچھ چند مہینوں میں یاد کر سکتا ہے. اللہ اکبر. تو ان کو پہلے ڈالا قبر میں, فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. لوگوں نے حنزلہ بن ابی عامر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی. کون تھے حنزلہ؟ ابو عامر راہب جس کو کہتے تھے نا, بتایا تھا میں نے آپ کو, وہ آدمی کرسچن تھا, وہ بھاگ گیا تھا کافروں کے پاس, انہیں کہا تھا قریش کے پاس بھاگ گیا تھا, یہاں پہ اسلام نہیں قبول کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے, اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا. بدر میں بھی یاد ہے اس نے کہا تھا میں جاؤں گا اور جا کے میں ان کو سمجھاتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں یہ لوگ میری بات بڑی مانتے. انہوں نے کہا تو ابو عامر راہب نہیں ہے, تو ابو عامر فاسق ہے, بیٹا اس طرح ہے اور شادی نئی نئی ہوئی ہے, بیوی کے ساتھ ہے, اور سبحان اللہ بیوی نہیں چاہتی کہ چلے جائے, اس نے روک کے رکھا. بیوی کے ساتھ تعلق ہوا تھا اور غسل کرنے کا بھی وقت نہیں ہوا کہ اعلان جنگ ہو گیا, اور وہیں سے جنگ کے میدان میں چلے گا. خود سوچو آج کسی کی شادی ہو تو اگلے دن کلاس میں بھی نہیں آئے گا, اور یہ میدان جنگ ہے جسے پتا نہیں ہے واپس آنا ہے کہ نہیں. ہم تو اتنے سہل ہیں. شادی کیا, دیکھیے شادی کا ایک گھر پہ کمہار ہی بڑا ہوتا ہے, ایک انسان کا شوق ہی بڑا ہوتا ہے. نئی نئی شادی ہوئی ہو, کس کا دل کرے گا اپنی بیوی کے پہلو سے اٹھ کے چلا جائے جنگ کے میدان. تو اس حالت میں ان کی لاش پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا, یعنی ایسے زمین سے اوپر لفٹ ہوئی ہوئی تھی اور پانی ٹپک رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں. ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی, وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی لیے وہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں. اور آپ کو پتا یہ وہی حنزلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے جاتے تھے اور پھر گھر میں, یعنی گھر کے اور چیزوں میں ہو جاتے تھے مگن مصروف, تو کہتے تھے وہ ایمان کی حالت نہیں رہی, حنزلہ منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا, کہ وہ حنزلہ ہے. اور جن کو فرشتے غسل دے رہے, سبحان اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے, اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا. چنانچہ پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی. یہی صورتحال مصعب بن عمیر کے ساتھ پیش آئی. اور آپ جو جائیں وہاں پہ احد کے میدان میں, دیکھیں کیسے سوئے ہوئے یہ شہداء. جانے میں مدینہ اور اندرون مدینہ. پھر اب دیکھیں یہ مسلمان اب مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینہ کا رخ کیا. اب دیکھیں, یاد رکھیں کہ کوئی فون نہیں تھا جس سے بتایا جا سکے فلاں فلاں شہید ہو گیا ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں یہ ہے, کوئی نہیں. تو اب راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے اقارب شہید ہو گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی. اور جب آپ سوچیں کہ مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ عورتیں بچے لوگ استقبال کیا کھڑے ہیں. ان کو یہ تو پتا چل گیا تھا کہ شکست ہو گئی, لیکن اب یہ نہیں پتا کس کا کون واپس آتا ہے اور کس کا کون نہیں آتا. ہاں, کہ ہمارے آئے ہیں یا نہیں آئے, ہمارے پیاروں کا کیا ہوا. اور جب آ رہے تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے اپنے اپنوں کو, تو اس وقت اس قدر نوحہ اور ماتم اور بین ہو رہا تھا, کیونکہ ابھی یہ حرام نہیں تھا. تو عورتیں نوحہ کرنے لگیں, اور مدینہ میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں ماتم ہو رہا ہے اور نوحہ ہو رہا ہے, اور عورتیں چیخ چلا رہی ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے نا, فرمانے لگے ہائے حمزہ پہ تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں. حضرت حمزہ کے لیے تو کوئی رو, کیونکہ حضرت حمزہ کی تو کوئی شادی نہیں ہوئی تھی, ان کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں. تو جب انصاری عورتوں تک یہ خبر پہنچی نا, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہو گئے, اور پھر انہوں نے وہاں پہ بیان کرنے شروع کیے, کیونکہ انہوں کو جب پتا چلا کہ ہمارے نبی نے ہر ایک کے گھر میں اس کی تو رونے والی ہے, میرے چچا کا تو کوئی رونے والا بھی نہیں. تو مہاجرین تھے, ان کے تو سارے قبے قبیلے تو وہاں تھے. تو وہ جمع ہو گئی, پھر وہ رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باہر آ کے پھر اس وقت فرمایا تھا کہ اب سے یہ بین کرنا, یہ ماتم کرنا حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہ پلٹے ہیں نا, تو اس وقت ایک انصاری عورت تھی, اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا. تو اس کا جو باپ تھا بچے کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ اس کا کیا نام رکھو. آپ نے فرمایا اس کا نام وہ رکھو جو نام مجھے بہت زیادہ محبوب ہے, اور وہ ہے حمزہ. اتنے پیارے تھے حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان میں بنو دینار کی ایک خاتون آئی. اب وہ جیسے عورتیں آ رہی ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی ہیں, تو لوگ ان کو خبریں دے رہے ہیں, تو جن کے شوہر بھائی اور باپ شہید ہو گئے. تو جیسے جیسے آگے جاتے جا رہے ہیں, یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو لوگ کہہ رہے ہیں تیرا باپ شہید ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا, کہہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ وہ کیسے, کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا. لیکن یہ سب سے تینوں قریب ترین رشتے, شوہر باپ اور بھائی, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے, وہ شہید ہو گئے, اور وہ کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ. وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, کہتی جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی اس وقت تک نہیں چین آئے گا. تو کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا. لوگوں نے کہا آپ الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی. اب انہوں نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھا دو. لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا. جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو بے اختیار پکار اٹھی, اتنے یہ تاریخی کلمات ہیں, کلو مصیبت ان بعد کا جلل, ہر مصیبت آپ کے بعد ہی, ہر مصیبت سہ لوں گی, وہ سہ سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں. یعنی محبت کی انتہا دیکھیں, یہ نہیں ٹالریٹ ہو سکتا. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو جو مدینے کا حال تھا کہ یعنی ہر گھر رو رہا تھا, ہر سوچے ان لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوا ہو جو ایسے محبت کرنے والے کہ کوئی رشتہ, یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی زبردستی سے تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیئر اور محبت اور لوگوں کے ساتھ شفقت ایسی تھی کہ ان کو لگتا تھا باپ بھائی کیا, جب تک یہ زندہ ہمیں اور کے کوئی رشتہ بھی ان کے آگے کچھ نہیں. وہ زبردستی والی محبتیں نہیں تھی. جیسے ہوتا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی ایک انسان, یعنی کسی کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے بس اس کو نہ کچھ ہو, ہر رشتہ اس کے سامنے کم ہے. وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. واقعی انہوں نے وہ دکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایمان نہیں مکمل ہوتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارے گھر والوں, تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں, اس وقت تک ایمان نہیں مکمل. تو اس وقت یہ عورت ان کے ساتھ ایسا ہوا اور مدینہ پہنچ کے مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری اور زخم, تھکان اور غم و الم انہیں چور چور کر رکھتا تھا. آپ سوچے فزیکلی بھی زخمی اور سائیکولوجیکلی, یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا, کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ, ہم تو اچھے بھلے جیت رہے تھے. سوچے کہ کامیابی ملتے ملتے یہ کیوں ہو گیا, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. وہ جو ایک صدمہ تھا وہ کتنا زیادہ ہو, ایک تو پیاروں کا صدمہ ان کے جانے کا, پھر یہ صدمہ کہ دیکھو ہم جنگ کرنے گئے اچھے بھلے ہم. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہار جانا وہ ایک الگ بات, لیکن ایک ہوتا ہے جیتتے جیتتے بازی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, اس کا جو غم ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تھی فتح, یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. اور اس وقت یعنی کتنا انسان یعنی کتنا انسان بے چین اور کتنی غم کی بات ہے. ایسی حالت میں بھی بعض گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے ان کو بتانے کے لیے کہ آپ کے لیے یہ شہادہ ہے, آپ کے گھر والے شہید ہو گئے, یہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے. اور ان میں ایک گھرانہ تھا حضرت مصعب بن عمیر کا, جن کی بیوی کا نام تھا حمنا بنت جحش. بہت ہی غریب گھرانہ تھا یہ, حضرت مصعب بن عمیر کا بھی تو کوئی کفن نہیں تھا نا, تو اتنی سی بس چادر تھی. تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر گئے اور حضرت حمنا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو اور صبر کرو. انہوں نے فرماتی آگے سے کون کون, کیا ہوا کیا ہوا. آپ نے فرمایا تمہارا بھائی, تمہارا بھائی شہید ہو گیا. تو فرماتی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور اپنا اجر اللہ کے ہاں پانے کی امید رکھو. کہتی اب کون. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوہر. کیا کیا قربانیاں دی اس دین کے لیے لوگوں نے. آج ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہی کامیاب ہیں, ہم نے بڑی محنتیں کر لی, تو اپنے گھر بار چھوڑ دیے, اپنی جانیں قربان کر دی, اپنے اتنے پیارے رشتے کھو دیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہ سب بن عمیر کا انہوں نے سنا تو ان کی چیخیں نکل گئی, پھر بیان کرنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شوہر کا مقام جو ہوتا ہے وہ بیوی کی نظر میں جو ہوتا ہے نا وہ اس کا مقام, بیوی کی نظر میں اس کا مقام ہوتا ہے. یعنی شوہر بیوی کے لیے جیسا ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ کسی اور کے لیے اس طرح سے نہیں. بھائی کا بھی بتایا گیا لیکن بھائی کا اتنا نہیں سمان ہے جیسے شوہر کا سمان ہے. تو یہ ہوا. پھر بھی اچھا زخموں سے چور تھے, صدمہ بھی تھا, پھر بھی وہ مدینہ کا پہرہ دیتے رہے ایسے وقت میں بھی. کیوں کافر دوبارہ نہ لوٹ. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا تھا تھوڑا سا ذہن میں کہ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ لوٹ آئے. اور ویسے ہی ہوا بھی. دیکھیں ہم آگے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ متعین رہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کیے جائیں, یعنی مدینہ تک نہ پہنچے. غزوہ حمراء الاسد, یہ بھی ایک حمراء الاسد ایک جگہ ہے مدینہ سے نکل کے باہر. چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا. اچھا اس تک آنے سے پہلے میں تھوڑا سا اور آپ کو ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں پہلے بتا تو چکی ہوں لیکن ان کی تھوڑی سی جہاں پہ بھی آپ کو بتا دوں. اور وہ صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ چھوٹے لڑکے تھے اور ان کے والد عبداللہ جو تھے یہ جب جنگ میں جانے لگے تو انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ تو ان کے والد نے کہا کہ نہیں, گھر میں ان کی ماں نہیں تھی گھر میں, یہاں تو ظاہر ہے کہ آپ رہیں گے یا میں رہوں گا تو تم بہنوں کے پاس رہو. ان کی بہنیں تھیں, کہا جاتا ہے بعض روایت میں آتا ہے کہ سات بہنیں تھیں ان کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم گھر رہو. تو یہ گھر پہ رہے اور ان کے والد جنگ میں چلے گئے اور وہاں پہ شہید ہو گئے. اور ان کا حال کیا تھا خود اپنی زبانی فرماتے ہیں, میرے باپ کی شہادت کے بعد میں رونے لگا اور ابا کے منہ سے کپڑا ہٹا ہٹا کے بار بار ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. صحابہ مجھے منع کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. پھر آپ نے فرمایا جابر رو مت, جب تک تیرے والد کو اٹھایا نہیں گیا فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے. مسند احمد نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد والے دن شہید کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے قلب میں ڈال دیں جو جنتی درختوں کے پھل کھائیں اور جنتی نہروں کا پانی پئیں اور عرش کے سائے تلے وہاں لٹکتی ہوئی کندینوں میں آرام فرمائیں. تو یہ ان کا انجام تھا. اور مسند احمد نے ایک اور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا اے جابر تمہیں معلوم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے کہا اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے, تو کہا اے اللہ دنیا میں پھر بھیج تاکہ میں دوبارہ تیرے راہ میں مارا جاؤں. پھر ایک اور روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا فرمانے لگے جابر کیا بات ہے تم مجھے غمگین نظر آتے ہو. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد شہید ہو گئے, ان پہ قرض بہت ہے اور میری چھوٹی چھوٹی بہن بھائی ہیں. آپ نے فرمایا سن میں تجھے بات بتاؤں, جس کسی سے اللہ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کلام کیا لیکن تیرے باپ سے آمنے سامنے بات چیت کی فرمایا مجھ سے مانگ جو مانگے گا دوں گا. تیرے باپ نے کہا اللہ عز و جل میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج, میں تیرے راستے میں دوسری دفعہ شہید کیا جاؤں. رب عز و جل نے فرمایا یہ بات تو میں نے پہلے طے کر دی کہ کوئی بھی لوٹ کے دنیا میں واپس نہیں جائے گا. کہنے لگا اے اللہ پھر میرے بعد والوں کو ان مرتبوں کی خبر دے دینا جو تم نے مجھے عطا کی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات سورہ آل عمران میں اتری ہیں اور آیات اگر آپ دیکھنا چاہیں 170 سے 175 تک یہ آیات آپ دیکھیے گا کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ ان کو شہید نہ سمجھو, ان کو ان شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو, یہ تو اللہ کے ہاں روزیاں پاتے ہیں اللہ کے ہاں زندہ ہیں. اللہ نے اپنا فضل انہیں دیکھ رکھا ہے, اسے بہت خوشیاں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں جو اب تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے. اور یہی جابر ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر کی کلاس میں, جابر بن عبداللہ جو تھے یہ ان کی اونٹنی کمزور تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا میں تو اسے اونٹنی خرید لوں.
جی
یہ وہ والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہے نا کہ ان کی باپ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ان کے پر قرضہ ہے, کیسے اپنا قرضہ اتارے. یہ اونٹنی ہی ایک تھی, سبحان اللہ کیسا پیارا سودا کیا کہ اونٹنی خرید لی, اونٹنی بھی دے دی اور مال بھی دے دی قیمت بھی دے دی. کیسے پیارے طریقے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, نو ڈاؤٹ ان سے کیوں نہ کوئی محبت کرتا, کیوں نہ کوئی محبت کرتا. وہ ذات ہی ایسی تھی جس سے خود بہت لوگوں کو محبت ہو جاتی. تو یہ ان کی بات تھی کہ جو جابر تھے اور ان کے بارے میں آتا ہے تو جابر کہتے ہیں کہ میرے یہ کیسے گئے تھے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مڑ کے آ رہے ہیں, مجھے میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا اون پلا. تو اصل میں یہ تو مدینہ میں تھے تو کہتے ہیں کہ میرے والد احد کے میدان میں شہید کر دیے کہ چنانچہ میری بہنوں نے اپنا اونٹ میرے پاس بھیجا اور کہا اس اونٹ پر ہمارے باپ کو سوار کر کے لیا اور بنو سلمہ کے قبرستان میں دفن کر دو. چنانچہ میں اپنے والد کے پاس آیا, میرے ساتھ میرے معاون بھی تھے اور اس کی جب اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ اس وقت احد میں تشریف فرماتے,
آپ نے ایک اعلان کرنے والے سے کہا کہ اعلان کر دو کہ خبردار اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے کہ مقتولوں کو وہیں لوٹا دو اور انہیں وہیں دفن کر دو جہاں انہوں نے شہادت ان کو ملی ہے, چنانچہ ان کو بھی وہیں پہ دفن کیا گیا تھا. تو اب کیا ہے, اب زخموں سے چور ہے, اب صدمہ بھی بہت زیادہ ہے, کئی گھروں میں شہادتیں ہوئی ہیں, اور صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے چلے. سوچیں آپ ذرا کہ یعنی اگر آپ کو میں جمعے کو 3 گھنٹے کی کلاس کے بعد کہوں کہ اب آپ کو میں نے ایک اور کلاس دینی ہے اس کے بعد, تو آپ ایک کلاس بھی نہیں لینا چاہیں گے. اور یہ کیا ہے, جنگ سے ابھی لوٹے ہیں, اب ان کو پھر کہا جا رہا ہے پھر جانا, اور زخمی ہیں, اور بعضوں کے یہ حال ہے کہ ان کے گھروں کے اندر یعنی شہادتیں ہوئی ہیں. اور ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ سال ہر سال تک ہم عید نہیں مناتے, سال ہر سال تک سوگ میں پڑے رہتے اور کہتے رہتے کہ روحیں واپس آ رہی ہیں گھروں کے اندر لوٹ لوٹ کے. تو وہ حضرت جابر کے والد کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں, یہ میرا فیصلہ ہے کہ کوئی واپس نہیں جا سکتا. تو ہم یہ کیا کہتے ہیں, ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور وزٹ کرتی ہیں گھروں میں. خود سوچو کیا ہے, ہمیں قرآن اور سنت سے کیا پتا چلتا ہے اور ہمارے کانسیپٹس کیا ہیں. تو انہوں نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود. کیا مطلب ہوا اس کا, کہ وہ جو منافقین 300 واپس گئے تھے نا, ان میں سے کوئی اب نہیں جائے گا ساتھ. ان میں صرف پھر حضرت جابر نے آ کے کہا تھا کہ میرے تو باپ کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی, وہ تو شہید ہو گئے, مجھے جانے دیں آپ ساتھ. تو لوگوں نے کہا سمان و تعاتن, ہم نے بات سنی اور مانی. چنانچہ لوگ مدینہ سے چل پڑے اور 8 میل دور ہمراہ الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا. ادھر مشرکین نے مدینہ میں 36 میل دور مقام روحا پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے رائے مشورہ شروع کر دیا. انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا, یہ ہم نے کیا کر دیا. اب ہوا کیا تھا کہ اس میں بھی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اس وقت سارا وقت میں اس چیز کے لیے فکر مند ہے کہ وہ لوگ واپس نہ لوٹائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمارے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو کل ہمارے ساتھ جنگ میں تھے, ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہمراہ الاسد پہ جا کے کیمپ کیا. ٹھیک ہے, وہ ایک جگہ. اب وہاں پہ مشرکین کچھ آگے چلے گئے, اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ اوہو یہ کیا کر دیا ہم نے, ہمارے پاس تو اچھا موقع تھا, ہم اس وقت ان کو ختم کر سکتے تھے. تو اس بات میں آگے آگے جو پیش تھا وہ تھا اکرمہ بن ابو جہل. وہ کہہ رہا تھا کہ واپس چلو, یہ ہم نے کیا کیا, ہم نے تو کوئی ایسا کارنامہ بھی نہیں کیا, عورتیں کیا کہیں گی ہماری کہ کچھ کارنامہ نہیں کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہم نے قتل کیا, تو واپس چلو. دوسری طرف ان میں صفوان بن امیہ نے کہا کہ میرے لوگوں تم عقل کرو, سمجھ کرو, اب یہ دیکھو کہ اس وقت وہ لوگ غصے میں بھڑک رہے ہوں گے اگر ہم واپس گئے, اور تم لوگوں نے جس طرح یعنی اس کا مطلب تھا جیسے مسئلہ کیا لاشوں کا, تم لوگوں نے جو کام کر دیا ہے اس کے بعد تو وہ انتقام میں جل رہے ہوں گے, اور پھر وہ جو لوگ نہیں لڑے تھے پہلے, اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ منافقین تھے جو واپس چلے گئے, وہ تو غدار تھے, وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ مدینہ میں کچھ انر سٹوری تو ان کو نہیں پتا, مدینہ میں کچھ لوگ تھے اب دیکھنا وہ بھی ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑیں گے اور کتنے غصے میں ہوں گے وہ, تو ان کو مت للکارو, اس وقت جانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اکرمہ کہہ رہا تھا کہ نہیں اب ہمیں جانا ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ مڑتے, ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک اللہ کی پلاننگ جو ہوتی ہے پھر وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور دیکھیں یہ اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ دونوں ہی بعد میں مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے بیٹوں کو کلمہ پڑھایا. اسی دوران معبد بن ابی معبد خزائی, یہ معبد خزائی تھا, یہ کون تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سا تھا, ہمراہ الاسد میں آپ کے پاس آیا. اب یہ مشرک ہے, ٹھیک ہے. اس نے اس کو جب پتا چلا کہ اس طرح جنگ ہوئی اور قریش نے اتنا برا کیا کہ مسلمانوں ایسے مسئلہ کیا, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہمراہ الاسد میں, اور احد کے واقعے پہ آپ سے تعزیت کی. آپ نے فرمایا کہ وہ ابو سفیان سے ملے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے, یعنی یہ نہ ہو کہ وہ بولا واپس پڑا جائے, تم ذرا ان کے حوصلے توڑو. تو معبد روحا پہنچا جس جگہ پہ انہوں نے کیمپ کیا ہوا تھا مشرکوں نے. اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے. اچھا اب کیا بات تھی, جو اکرمہ نے بات کی تھی نا وہ غالب آ گئی, صفوان کی بات کسی نے نہیں سمجھی, اور انہوں نے کہا چلو اب ہم واپس چلتے. اتنی دیر میں یہ پہنچ گیا. مابت نے انہیں بری طرح ڈرایا, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے. اب یہ مشرک ہے. ابو سفیان نے اصل میں اس کو کہا کہ چلو یہ بہت اپنے جو قبیلہ تھا نا اس کے بڑے اشراف میں سے تھا, اور ابو سفیان نے کہا یہ تمہارا مشرک ہے, اس سے ذرا پوچھا جائے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے وہاں پہ مدینہ کی, کیونکہ دو لوگ ہمارے اپنے دو لوگ کا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ کیسا. انہوں نے کہا وہ تو ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ایسی جمعیت دیکھی نہیں, سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہو رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے. یعنی میری بات پہ کیا یقین کرنا, مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی وہ یہاں بس پہنچنے لگے, اتنے زیادہ وہ غصے کے اندر ہیں تو وہاں پہ تو جانا بہت خطرناک ہے. یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے. اب جو یہ بات سنی تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جانا ٹھیک نہیں, ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہوتی نا, اس نے کیا کیا کہ قافلہ وہاں سے گزرا تھا ان کو کہہ دیا کہ وہ مسلمانوں سے جا کے کہیں تاکہ مسلمانوں کے حوصلے یہ نہ ہمارے پیچھے آ جائے, ڈر گیا نا, ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم, کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں تم ان سے ڈر جاؤ. کون لوگ؟ کافر. ہاں تم جا کے ان سے کہنا کہ مشرک نا جمع ہو رہے ہیں تمہارے خلاف تاکہ وہ ڈر جائیں, وہ آئے نہ ہمارے پیچھے, اور تاکہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کریں, اور خود جلدی سے مکہ کی طرف کوچ کر گیا. نہیں اتنے خود کے حال ڈرپوک یہ تھے کہ وہ بھاگ گئے. اور جہاں تک اچھا اب کیا ہوا, جب مسلمانوں کو اس قافلے نے جا کے بات بتائی تو وہ ہے جو سب سے خوبصورت بات سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی, بلکہ وہ کیا ہوا ان کا حال, فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اس نے ان کے ایمان کو تو اور بڑھا دیا کہ وہ جمع ہو کے تمہاری طرف آ رہے ہیں. وہ کہتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ کون کہہ سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی, اللہ مجھے کسی کی مدد چاہیے, اللہ مجھے کوئی کسی کی بھی ضرورت نہیں, اللہ تو میرے لیے کافی ہے. یہی وہ کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے فرمایا تھا, حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل, کہ سارا شہر ان کے خلاف کھڑا ہوا تھا, ایک بھی نہیں تھا جو ان کا مددگار ہو, ایک بھی نہیں تھا ان کا سپورٹر. اس وقت انہوں نے فرمایا تھا اللہ مجھے کسی کی نہیں ضرورت ہے, تو میرے لیے کافی ہے, جب تو ہے تو پھر کوئی اور کیا کرے گا. تو اور انہوں نے یہ کہا, اس سے ان کی ایک اور امتحان ہو گیا ان کا, فن طلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم, چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے, انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی, اور اللہ بڑا فضل والا ہے. اور اس کے اندر ایک واقعہ بس آپ کے سامنے رکھ دوں جو کہ اس وقت اندازہ کریں کہ مسلمانوں کا جو وہاں پہ بیٹھے ہیں اس وقت ان کا کیا حال تھا, کہ قبیلہ بنو عبد الاشل کی ایک صحابی کا بیان ہے کہ غزوہ احد میں ہم دونوں بھائی شامل تھے اور سخت زخمی ہو کے لوٹے تھے, جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ دشمن کے پیچھے جانے کی ندا دی تو ہم دونوں بھائیوں نے آپس میں کہا افسوس نہ ہمارے پاس سواری ہے کہ اس پر سوار ہو کے اللہ کے نبی کے ساتھ جائیں, نہ زخموں کے مارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ پیدل ہی ساتھ ہو لیں, افسوس یہ غزوہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. حالت کیا ہے اور ان کو یہ فکر ہے کہ غزوہ نہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, ہمارے بے شمار گہرے زخم ہمیں آج جانے سے روک دیں گے, لیکن پھر ہم نے ہمت باندھی, مجھے اپنے بھائی کی نسبت ذرا ہلکے زخم تھے, جب میرا بھائی بالکل عاجز آ جاتا قدم نہ اٹھتا تو میں انہیں جوں توں کر کے اٹھا لیتا, جب تھک جاتا تو اتار دیتا, یوں ہی جوں توں کر کے ہم لشکر تک پہنچ ہی گئے. یہ حالت تھی مسلمان, سبحان اللہ. اور اسی بارے میں ابن مردوے میں حدیث ہے جو ابھی ہم نے بات پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پہ کوئی بہت بڑا کام آ پڑے تو حسبی اللہ پڑھا کر, یہ حسبی اللہ ہوا. سبحان اللہ, قبیلہ بنو عبد الاشل کے لوگ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.